كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، کہیں نور نبی ہوگا کہیں نور خدا ہوگا، یلم لم ہی سے شورش ہوگی دل کی بے قراری میں، یلم لم ہی سے شورش ہوگی دل کی بے قراری میں، پہن کر جامعِ احرام زائر جھومتا ہوگا، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی، میقات کا جانے والا حاجی جس نے حج تمتع کی نیت کی ہو یا حج قران کی نیت کی ہو، جب وہ مکہ معظمہ پہنچے گا تو اپنا عمرہ ادا کرے گا، عمرے میں پانچ چیزیں شمار کی گئی تھیں، پہلی چیز احرام، دوسری چیز خانہ کعبہ کا طواف، تیسری چیز رمل اور استباع، چوتھی چیز صفا اور مروہ کی سعی، اور پانچویں چیز حلق یا تقصیر۔ لیکن جو پانچویں چیز حلق یا تقصیر یعنی اپنے بالوں کو کاٹنا یا پورا بال اتروا لینا، تقصیر کہتے ہیں اپنے بالوں کو تھوڑا سا کاٹ لینا، اور حلق کہتے ہیں اپنے پورے بال کو اتروا لینا، تو جس نے تمتع کی نیت کی ہے وہ اپنے بال کو کاٹے گا یا اپنے پورے بال کو اتروا لے گا، لیکن جس نے حج قران کی نیت کی ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد وہ اپنے بال کو نہیں اتروائے گا، بلکہ وہ اسی طریقے سے اب مکہ معظمہ میں رہے گا اور آٹھویں تاریخ کا وہ انتظار کرے گا، اس لیے کہ وہ احرام ہی میں ہے، اب اسے نئے احرام کی ضرورت نہیں۔ اور حج تمتع کی نیت کرنے والا وہ تو اپنے بالوں کو اتروا لینے کے بعد احرام سے الگ ہو گیا، اپنے نارمل ڈریس میں وہ رہے گا، اب اس بیچ میں جتنے دن بھی گزرتے ہیں، 4 دن 5 دن 6 دن، اس بیچ میں وہ کیا کرے گا؟ تو حج تمتع کرنے والا وہ تو نارمل ڈریس میں ہے، لیکن اس کے لیے بھی اور وہ جس نے حج قران کی نیت کی ہے اس کے لیے بھی فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر خانہ کعبہ کا وہ طواف کرے، نفلی طواف بغیر رمل اور استباء کے، چاہے وہ حج قران کی نیت کرنے والا ہو یا نارمل ڈریس میں طواف کرنے والا ہو، بغیر رمل اور استباء کے وہ نفلی طواف کرے، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف وہ پڑھے. ملتزم کے پاس آئے اور آب زمزم پیئے، یہ زیادہ سے زیادہ اسے کرنا ہے. قرآن عظیم کی تلاوت بھی کرے اور نفل نمازیں بھی پڑھے، کچھ قضا بھی پڑھے، لیکن سب سے زیادہ جو اسے کام کرنا ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. اس لیے کہ نفل نماز تو وہ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، اپنی قضا نمازیں وہ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت وہ کہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن طواف صرف اور صرف مکہ معظمہ ہی میں ہو سکتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طواف کرنے کی کوشش کرے. اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ حاجی جسے حج کے بعد فوراً مکہ معظمہ سے واپس ہونا ہے، حج کے بعد اسے ٹائم نہیں ملے گا مکہ معظمہ میں رہنے کا، تو آیا وہ حاجی اور عمرہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ جس نے حج تمتع کی نیت کی ہے، حج قران والا تو کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حج کے احرام میں ہے پہلے سے وہ. لیکن حج تمتع کی نیت کرنے والا جو احرام سے الگ ہو چکا ہے اور اس کے پاس 4-5 دن ابھی مکہ معظمہ میں حج سے پہلے ہیں، تو وہ اور بھی عمرے کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو فقہاء متقدمین نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ عمرہ نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ جس وقت انہوں نے یہ چیز لکھی ہے اس وقت معاملہ یہ تھا کہ سارا پروگرام آدمی کے اپنے اوپر تھا، اور جا کر آدمی 2-3 مہینہ وہاں پہ رہتا تھا، تو حج کے بعد بھی اچھا خاصا ٹائم ملتا تھا، حج سے پہلے بھی اچھا خاصا ٹائم ملتا تھا، اس لیے لوگ حج کے بعد کیا کرتے تھے عمرہ. لیکن وہ آدمی جسے فوراً فوراً واپس ہونا ہے حج کے بعد، تو اگر اس 5 دن میں وہ عمرہ ادا نہیں کرتا ہے کچھ نفلی، تو پھر ایسی صورت میں وہ تو اس ثواب سے محروم رہ جائے گا. تو اس سلسلے میں فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ امجدی علیہ رحمۃ الرضوان نے بہت پہلے یہ فتویٰ دیا کہ وہ حاجی جسے حج کے فوراً بعد مکہ معظمہ سے روانہ ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ مسجد تنعیم جا کر کے وہ عمرے کا احرام باندھ کر کے اس کی نیت کر کے وہ مزید عمرہ ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اسے جو ہے ٹائم نہیں ملے گا، تو اتنے بڑے وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا. لیکن جسے رہنا ہے حج کے بعد بھی، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انہی فقہاء کرام کے مذہب و مسلک اور ان کے بیان کیے ہوئے مسئلے پر عمل کرے کہ حج کے بعد وہ مزید عمرہ کرے. تو اب اس بیچ میں اسے زیادہ سے زیادہ جو کرنا ہے وہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے. اب اس میں ایک ترتیب آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے، اس طواف کے بعد پہلے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی ہوتی ہے، پھر ملتزم پہ آنا ہوتا ہے، پھر آب زمزم پینا ہوتا ہے، اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی ہے اس طواف کے بعد پہلے ملتزم پہ آنا ہے، پھر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا ہے، پھر آب زمزم پینا ہے. جس طواف کے بعد سعی ہے اس طواف کے بعد پہلے نماز، پھر ملتزم، پھر آب زمزم. اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس میں پہلے ملتزم پہ آنا ہے، پھر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آب زمزم پینا ہے. اب انتظار کرتا رہا وہ یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ، ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے شاید جو ہے وہ 14 یا 13 اکتوبر پڑے، 14 یا 13 اکتوبر پڑے گی، اور یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے 14 اکتوبر شاید پڑے، اور وہاں کی تاریخ کے حساب سے پتہ نہیں کیا پڑے، اس لیے کہ وہاں نہ چاند دیکھا جاتا ہے اور نہ چاند کے اعتبار سے کچھ ہوتا ہے. اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. جو بات ہو اس کو خلاصہ بیان کرنے میں ہمارے لیے بھی عافیت ہے اور آپ کے لیے بھی عافیت ہے. چھپا کر کے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو تو خوش کر لوں لیکن اللہ و رسول اس سے خوش نہیں ہوں گے. کتمان علم، علم کا چھپانا یہ حرام ہے اور مصلحت دین کے خلاف ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ان لوگوں نے اب نکالا ہے کہ سنت تو یہ ہے کہ 8 تاریخ کو، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، 8 تاریخ کو مکہ معظمہ سے منا کے لیے نکلا جائے. لیکن اب جتنے بھی معلمین ہیں وہ سب کے سب پورے قافلے کو 7 ہی تاریخ کو یا 8 کی رات ہی میں نکال دیتے ہیں. 8 کی رات ہی میں، 7 کا دن ڈوب جانے کے بعد وہ پہلے ہی لسٹ لگ جاتی ہے، آپ لوگ اپنے سامان کو تیار رکھیں اور یہ کریں وہ کریں، اور پھر وہ 8 ہی کو مغرب بعد اور عشاء بعد نکلنا شروع کر دیتے ہیں، رات ہی میں آدمی پہنچ جاتا ہے. اور جبکہ منا میں جو سنت ہے وہ سنت یہ ہے کہ یوم الترویہ 8 تاریخ کو ظہر کی نماز منا میں جا کر پڑھنی ہے، 8 تاریخ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور اس دن کے عشاء کی نماز، اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز. یہ 5 نمازیں 8 تاریخ کو نکل کر کے منا میں پڑھنی ہیں، 8 تاریخ کو نکل کر کے منا میں پڑھنی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آدمی منا، عرفات، مزدلفہ کو پیدل جائے، اس لیے کہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے، اور میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مکہ معظمہ سے پیدل منا، عرفات، مزدلفہ اور پھر مکہ معظمہ کو آیا پیدل، تو اسے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکی کے برابر ملیں گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کی نیکی کتنی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. تو خلیفہ اعلی حضرت حضرت صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان نے سب کا ٹوٹل لگا کے بتایا کہ اب ایسی صورت میں جو پیدل مکہ معظمہ سے چلا اور پورا سفر پیدل طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچا، تو اسے 1 قدم پر 70 ملین نیکی ملے گی.
سبحان اللہ،
1 قدم پر 70 ملین، 7 کروڑ نیکی 1 قدم پہ ملے گی. اس لیے کہ 700 تو نارمل نیکی اسے 1 قدم پر ہے، اور حرم کی 1,00,000 کے برابر 1 نیکی ہے. تو اسے آپ بھی جا کر کے جو ہے اپنے کیلکولیٹ سے کیلکولیٹ کریے گا، تو ایک قدم پر جو ہے وہ 7 کروڑ نیکی آئے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ معظمہ سے آدمی پیدل نکلا اور چل کر کے یہاں تک آیا تو اس کا بھی ٹوٹل حضرت سدوشریہ نے بتایا کتنا ملے گا۔ اب اس کا ٹوٹل ہم آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ کوئی چھوٹا قدم رکھے گا، کوئی بڑا قدم رکھے گا، کوئی دوڑتا ہوا جائے گا، کوئی بہت جو ہے وہ متوسط رفتار سے جائے گا، کوئی بہت جو ہے سلو رفتار سے جائے گا۔ تو لیکن یہ اللہ والے ہیں کہ وہ قدم کو گن لیا کرتے ہیں، یہ ان کی نگاہ ہے، ہم اور آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن بہرحال یہ اتنا بڑا فائدہ اس میں ہے کہ پیدل جانے میں اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا ہوگی، نیکیاں بھی ملیں گی، سنت بھی ادا ہوگی۔ لیکن اگر میں اپنے ایکسپیرینس اور تجربے کی بات کروں تو سب سے بہترین حج یہ ہوگا کہ آدمی پیدل جائے، سب سے بہترین حج یہ ہوگا کہ آدمی پیدل جائے۔ بہرحال اب حج تمتو جس کی نیت جس نے کی تھی آج 8 تاریخ کو، یا اگر اسے اپنے قافلے کے ساتھ ہی نکلنا ہے، معلم کی بس سے نکلنا ہے، تو 7 تاریخ کو وہ احرام کا نہا کر کے، جو طریقہ پیچھے کل بتایا میں نے، وہ اس طریقے سے وہ اپنا سب احرام کے لیے تیار ہو کر کے احرام کی لنگی اور چادر پہن کر کے مسجد حرام شریف میں وہ چلا جائے، اور احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز جس طریقے سے میں نے کل بتایا اسی طریقے سے پڑھ کر کے لبیک بالحج، اور پھر نیت اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی، لبیک بالحج، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب وہ حج کے احرام میں ہو گیا، اب یہاں سے اس کا تلبیہ یعنی لبیک جاری ہی رہے گا، لبیک جاری ہی رہے گا، اور سب سے زیادہ اسے جو پڑھنا ہے وہ لبیک ہی پڑھنا ہے، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا۔ تو 7 تاریخ کو جانا ہو تو 7 تاریخ کو وہ تیار ہو جائے، اور اگر اسے پیدل چلنا ہے تو 8 تاریخ کو وہ تیار ہو کر کے وہ بہرحال وہ حج کا احرام باندھے، اور قران کی نیت جس نے کی ہے وہ آلریڈی پہلے سے وہ احرام کے عالم میں وہ ہے۔ اب وہ چلے، جب منا نظر آئے تو اس کی بھی دعا فقہاء کرام نے لکھی ہے، اللہم ھذہ منن فمنن علی بما مننت علی اولیائک، یا اللہ یہ منا ہے، پروردگار عالم میرے اوپر تو احسان فرما جس طریقے سے تو نے اپنے دوستوں اولیاء کے اوپر احسان فرمایا ہے۔ 8 تاریخ کو منا میں پہنچ کر کے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اور مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، اور پھر صبح فجر کی نماز، یہ اتنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب جا کر کے وہ خیموں کا جائزہ نہ لے، پہنچ جائے اپنی جو جگہ مل جائے ٹینٹ کے اندر، وہ ذکر و اذکار میں اپنا پورا وقت گزارے، ذکر و اذکار میں اپنا پورا وقت گزارے۔ فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رات اگر وہ جاگ کر کے گزارے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن کیونکہ اس کے بعد ابھی عرفات اور مزدلفہ دونوں باقی ہیں، تو اس لیے اگر وہ کچھ آرام کرنا چاہے تو آرام کر لے، لیکن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ یہ دونوں پڑھ لے، لیکن وہاں کی جماعت کے ساتھ نہیں، اپنے ٹینٹ میں، اپنے خیمے میں سنی صحیح العقیدہ امام ہو۔ پہلے کیا تھا کہ مسجد خیف میں جا کر کے وہ نماز پڑھے، مسجد خیف میں جا کے نماز پڑھے، اور ہر دن خطبہ ہوا کرتا تھا حج کے مسائل پر، تو فقہ فرماتے ہیں کہ اسے جا کر کے سنیں، لیکن یہ اس زمانے میں تھا جب وہاں پر اہل سنت و جماعت کی حکومت تھی، اہل سنت و جماعت کے امام تھے، اب وہاں پر ٹوٹلی نجدی امام ہیں، اس لیے نہ ان کا خطبہ سننا ہے آپ کو، اور نہ ان کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور اپنے ٹینٹ میں بھی بہت لحاظ اور خیال رکھیے گا۔ یہ جتنے تبلیغی ہیں سب سے بڑا کام یہی کرتے ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں ٹائم ہونے سے پہلے ہی وہ اذان کر دیتے ہیں، اتنا ان کو پڑی رہتی ہے، اور مصلی بچھا کے پہلے سے بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر ایک سنی عالم اگر آپ کو مل جائے گا وہاں پہ، تو اتنا جان لیجئے گا کہ وہ شیر ہوگا وہاں پہ، یہ سارے بھیڑیے ہوں گے، کوئی ان کے سامنے نہیں آئے گا. آپ مکہ معظمہ ہی میں آب زمزم اس نیت سے پی لیجئے گا کہ ہر جگہ مجھے سنی عالم کی رہنمائی ملے، ہے نا. یہ آب زمزم اس نیت سے پی لیجئے گا کہ میں کہیں بھی ہوں مجھے سنی عالم کی رہنمائی ملے، تو انشاءاللہ الرحمن سچے دل سے آپ پیئیں گے تو یہ رہنمائی آپ کو ملے گی. تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے کچھ ذکر و اذکار کر کے آدمی جو ہے وہ سو جائے. اور ایک بات کا لحاظ رہے کہ یہ وہ مقدس سفر ہے کہ اس میں آپ ایک آن کے لیے بھی بے وضو نہ رہیں، ہر دم آپ وضو کے ساتھ رہیں. اور منا کے لیے یہ لکھا ہے کہ یہ شب تو آپ وضو کے ساتھ ہی سوئیں، اس لیے کہ جب آدمی وضو کے ساتھ سوتا ہے تو اس کی روح عرش تک بلند ہوتی ہے، اس کی روح عرش تک بلند ہوتی ہے، اس لیے وہ وضو کے ساتھ سوئے. اور صبح جلدی اٹھ لے، اس لیے کہ سارا کراؤڈ وہیں پہ ہے، تو آپ ٹوائلٹ کے لیے جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے رش ہوگا، وضو کے لیے جائیں گے وہاں پہ بھیڑ ہوگی، اس لیے ذرا جلدی آپ اٹھ جائیں اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، تو نہ وہاں بھیڑ ملے گی اور یہاں ابھی سب لوگ سو رہے ہیں یا وضو میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، ادھر آپ کی تلاوت بھی ہو جائے گی، کچھ ذکر اذکار بھی ہو جائے گا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان دنوں میں کم کھانے کی کوشش کریں، کم کھانے کی کوشش کریں، کم کھانے سے سستی بھی نہیں رہے گی، نیند بھی نہیں آئے گی، سستی بھی نہیں رہے گی، نیند بھی نہیں آئے گی. تو جب نیند نہیں آئے گی تو آدمی بالکل جو ہے تازہ دم ہو کر کے ساری عبادتیں کرے گا، اور جو کچھ بھی کرے گا اس میں طبیعت اسی لگے گی. بہرحال جب نویں ذی کی صبح فجر کی نماز پڑھ لیا تو ابھی وہ جو ہے ذکر و اذکار ہی میں لگا رہے سورج نکلنے تک. اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہاں بھی جا کر کے جو ہے بس اپنا نیتا گیری چالو کر دیتے ہیں، اور یہ بس آ گئی ہے، وہ ہو چکا ہے، اپنے سادو سامان رکھو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سورج نکل جانے کے بعد ہی مینا سے نکلنا ہے، سورج نکل جانے کے بعد ہی مینا سے نکلنا ہے، ورنہ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی، جا کے بحث میں بڑھ گئے اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ عرفات پہنچ گئے. کوئی بہت زیادہ دور ہے نہیں، وہاں سے 8 کلومیٹر دور ہے، تو تھوڑی دیر میں وہ عرفات پہنچ گئے. لیکن فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ کوہ صبیر پر سورج چمکنے لگے تب آپ کو منا سے نکلنا ہے عرفات کے لیے، منا سے نکلنا ہے عرفات کے لیے. اب آپ کا یہ 5 دن جو ہے یہی اصل حج کے دن ہے. اس میں آپ جب مکہ معظمہ سے چلیں تو آپ کے ساتھ میں کم سے کم ایک چٹائی ہونی چاہیے، ایک مصلی ہونا چاہیے، وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا ہونا چاہیے، اور قرآن عظیم، وظائف کی کتاب، دعاؤں کی کتاب، اور کچھ کھانے پینے کا ہلکا پھلکا سامان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، بہت زیادہ سامان بھی نہیں کہ جو ہے دھونے میں پریشانی ہو. لیکن چٹائی اور لوٹا، مصلی، قرآن عظیم اور دعاؤں کی، اذکار کی کتابیں، یہ اپنے ساتھ میں یہی اصل ہتھیار ہے آپ کا ہے. چٹائی کی ضرورت آپ کو جو ہے عرفات میں بھی پڑے گی، چٹائی کی ضرورت آپ کو مزدلفہ میں بھی پڑے گی، اس لیے چٹائی آپ اپنے ساتھ رکھیں. نویں ذی‌الحجہ کو آپ منا سے عرفات اگر پیدل بھی جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ پہنچ جائیں گے، 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ لگے گا. بس سے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ ایسی مجبوری ہے، لیڈیز آپ کے ساتھ ہیں وہ نہیں چل سکتی ہیں، تو مجبوری ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں. آج جو ہے اصل دن ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری کا، اور آج ہی کا دن جو وقوف عرفہ ہے یہی حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن جو ہے وہ یہی ہے. اب اس کے اہتمام میں فقہاء کرام نے کیا فرمایا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہم کو حکم دیا جسے فقہاء نے ہم تک پہنچایا، وہ کیا ہے کہ زوال سے پہلے تک اپنی ساری ضرورتوں سے ہم فارغ ہو جائیں، زوال سے پہلے تک اپنی ساری ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں. اور مستحب اور آداب میں یہ لکھا ہے کہ غسل کریں غسل کریں، لیکن اب بڑے میدان میں اتنی بھیڑ میں، کل کو تو غسل میسر تھا، اب آج جو ہے وہ غسل میسر نہیں ہے، اتنی لمبی لمبی لائن ہوتی ہے وضو کرنے کے لیے، غسل کہاں آدمی کر پائے گا؟ اگر کوئی مرد مجاہد ہے کر لے تو بہتر ہے، ورنہ ساری ضرورتوں سے فارغ ہو جانے کے بعد تازہ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد تھوڑا بہت جو ہے کھا پی کر کے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کریں۔ ظہر کی نماز، ظہر کے آخری وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے آخری وقت میں، اور عصر کی نماز عصر کے اولے وقت میں، اولے وقت میں یہ ادا کی جائے۔ پہلے مسجد نمرہ میں جب سنی سہل عقیدہ امام تھے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم تھا، اس وقت جو ہے ایک اذان اور ایک اقامت سے دونوں نمازیں ہوتی تھی، ایک اذان اور ایک اقامت سے دونوں نمازیں ہوتی تھیں، اذان ہوتی تھی، ایک اقامت ہوتی تھی، پھر ظہر کی نماز ہوتی تھی، پھر تھوڑا سا رک کر کے اقامت ہوتی اور عصر کی نماز ہوتی تھی، لیکن یہاں اپنی نماز پڑھنی ہے اور اپنا کوئی سنی سہل عقیدہ امام مل گیا تو بھی وہ اپنی ہی ہے، تو ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں اور عصر کو عصر کے اولے وقت میں پڑھ کر کے، اب یہ پورا وقت غروب آفتاب تک جو ہے سن سیٹ تک، وہ پورا وقوف عرفہ کا وقت ہے، پورا وقوف عرفہ کا یہ وقت ہے۔ فقہاء کرام نے کیوں یہ فرمایا ہے؟ اس لیے فرمایا ہے کہ اب اس کے بعد آپ کو کوئی اور دوسرا کام نہیں کرنا ہے، کام صرف یہ ہے کہ آپ جبل رحمت سے قریب جگہ مل جائے تو یہ آپ کے لیے اور بہتر ہے، جبل رحمت سے قریب نہ ملے، جہاں ملے آسانی کے ساتھ وہاں آپ جو ہے قبلہ رو کھڑے ہو کر افضل ہے، بہتر ہے، قبلہ رو ہو کر کے کھڑے ہو کر کے وہ ذکر و اذکار اور وقوف کی ساری دعائیں پڑھی جائیں۔ اس میں میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام کی دعا یہ رہی ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 100 ٹائمز یہ پڑھا جائے، پھر 100 ٹائمز سورہ اخلاص شریف پڑھا جائے، پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید الی آخرہ، 100 مرتبہ یہ پڑھی جائے۔ یہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بھی دعا ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام کی یہ دعائیں ہیں۔ اس وقت جب آپ وقوف کریں گے اپنے ذہن و فکر میں یہ بسائیں کہ آج میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوں، اپنے عیوب پر، اپنے گناہوں پر نگاہ ہو، دوسروں کو نہ دیکھیں دوسرا کون کیا کر رہا ہے، دوسروں کے عیب دیکھنے کا یہ وقت نہیں، اپنے عیبوں پر نگاہ ڈال کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا یہ وقت ہے، اور جس کو اطمینان بیٹھ کر کے وقوف کرنے میں ملے وہ بیٹھ کر کے وقوف کرے، یہ بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر کرے، لیکن اگر وہ کھڑے ہو کر کے نہیں کر سکتا ہے تو بیٹھ کے کرے۔ یہ اتنی دعائیں ہو گئی، اس کے علاوہ دوسری بھی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ میں نے کل بتایا تھا کہ شجرہ شریف ہے اور ویا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یہ دعا ہے، اور بھی دوسری دعائیں ہیں، دوسرے وظائف کی کتابیں جو ہیں اس میں جو وظیفے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ پڑھیں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، غرض کی دن کے ڈوبنے تک، سورج کے ڈوبنے تک مستقل طور پر آپ کو جو ہے ذکر و اذکار اور دعاؤں ہی میں اپنے آپ کو گزارنا ہے، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں خوب رونا ہے، اور یہ یقین دل میں جمانا ہے کہ میں گنہگار صحیح، لیکن آج اس میدان عرفات میں جو قیامت کے میدان کا ایک نقشہ اور منظر بنا ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے دو نبی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام موجود ہیں، اور اللہ تعالی کے بہت سے اولیاء کرام موجود ہیں، میں اللہ کی رحمت کا نہ مستحق صحیح، لیکن اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر ضرور نازل ہو رہی ہیں، تو ان کا صدقہ مجھے تو ضرور ملے گا۔ یہ دل میں یقین کرے تو اسے پورا پورا صدقہ ملے گا. اور فقہاء کرام نے یہ فرمایا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ کے حج کو قبول فرماتا ہے, کچھ اپنے نیک بندوں کے حج کو قبول فرماتا ہے, اور ان نیک بندوں کے حج کے صدقے میں اپنے تمام بندوں کے حج کو قبول فرماتا ہے. آپ نا امید نہ ہوں, لیکن آپ دیکھیں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نیک بندوں کے حج کو قبول فرماتا ہے, تو اس میں تو ہمارا یقین کامل ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام, سیدنا الیاس علیہ السلام اور دیگر تمام اولیاء کرام جو ہیں وہ تو انہی میں سے ہیں جن کا حج قبول ہے, اور اللہ ان کے صدقے میں دوسرے لوگوں کے حج کو قبول فرماتا ہے. اور آج اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے, مباحات کو کہتے ہیں مباحات فرماتا ہے, فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں دیکھو آج میرے بندے ایک لباس میں الجھے ہوئے بال لے کر کے, ہوائیں ان کے اوپر دھول دھلک کر اڑا رہی ہیں, گرد و غبار میں اٹا ہوا میرا بندہ آج سب کو بھول کر کے میری بارگاہ میں بالکل گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے. اے میرے فرشتوں تم سب کے سب گواہ رانا کہ میں نے اپنے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے, اپنے ان تمام بندوں کو میں نے بخش دیا ہے. اور واقعتاً وہ منظر جو ہے وہ میدان محشر کا منظر ہوا کرتا ہے, میدان محشر کا منظر ہوا کرتا ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو بالکل چوکنا رکھیں, میدان محشر میں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا, میدان محشر میں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. اس لیے فقہا تاکید فرماتے ہیں کہ تنبیہ اور اشد تنبیہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر خاص طور سے عورتوں کے اوپر نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے, عورتوں کے اوپر نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے. اس لیے کہ آج تو ایک طرح سے ہم رب کے حضور حاضر ہیں, اس کی مثال بھی فقہا نے اس طور پر دی ہے کہ وہاں کون نگاہ اٹھا سکتا ہے. اس کی مثال دی ہے کہ ایک شیر ہے اور شیر کا بچہ اس کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے, اب کون جانور ہے جو جا کر شیر کے بچے کو چھیڑے گا, شیر کے بچے کو چھیڑے گا, کوئی نہیں چھیڑ سکتا. تو آج سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کون بدنگاہی کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کون جو ہے وہ غلط سوچ سوچے گا. اس لیے اپنے ذہن و فکر کو بالکل پاک و صاف رکھیں, اور غروب آفتاب تک جتنا رونا آ سکے وہ روئیں, جتنا رونا آ سکے یہ روئیں. اس لیے کہ آج آپ کے یہ آنسو جو ہے وہ پانی کے قطرات نہیں ہوں گے بلکہ یہ موتی کی لڑیاں ہوں گی, آج آپ کے آنسو موتی کی لڑیاں ہوں گی. جتنا روئیں گے یہ برباد نہیں جائے گا, یہ سب کا سب جو ہے آپ کے لیے ذخیرہ بنے گا. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس میں روئیں اور روئے گڑگڑائیں, دعائیں کریں, اور دعا جب کا وقت ہو تو کھڑے ہو کر ہی دعا کریں, اور ڈھونڈیں کہ اگر کسی سنی عالم کا ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی دعا میں شریک ہو جائیں, اس کی دعا میں شریک ہو جائیں. لیکن دعا جہاں بھی کریں وہ صرف اپنے لیے نہیں, اپنے لیے بھی کریں, اپنے احباب کے لیے کریں, رشتہ دار کے لیے کریں, اور تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے کریں. جب دعا سب کو شامل کر کے کی جاتی ہے تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. سورج ڈوبنے تک کچھ سوچنا نہیں ہے, کچھ دیکھنا نہیں ہے, دوسرے لوگ کچھ کرتے رہتے ہیں ان کو نہیں دیکھنا ہے. سورج ڈوبنے تک تو آپ کو عرفات ہی میں رہنا ہے, سورج ڈوب جانے کے بعد میدان عرفات سے نکلنا ہے, سورج ڈوب جانے کے بعد, سن سیٹ ہو جانے کے بعد میدان عرفات سے آپ کو نکلنا ہے. لیکن سورج ڈوب جانے کے بعد مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے, مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے. اب یہاں سے آپ کو, آپ سوچیں گے سواری پر مت جاؤں, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے پیدل نکلیں تو اس میں زیادہ آپ کے لیے بہتری ہوگی, پیدل نکلنے میں زیادہ بہتری ہوگی. اس لیے کہ یہاں سے جو بسیں نکلتی ہیں مزدلفہ کے لیے, ان بسوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے بہت دھیرے 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 دھیرے, کوئی بس 2 بجے رات میں پہنچتی ہے, کوئی بس 3 بجے رات میں پہنچتی ہے, بسیں جلدی نہیں پہنچتی ہیں, اس کو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ لگ جایا کرتا ہے, اور بس میں بیٹھے بیٹھے سر بھاری ہو جاتا ہے اور آدمی کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ساتھ میں اگر آپ کی عورتیں ہیں اور وہ بوڑھی نہیں ہیں, چلنے کے قابل ہیں تو ان کو بھی اتنا آپ انکریج کر لیں کہ وہ عرفات سے مزدلفہ کے لیے پیدل چلنے کو تیار ہو جائیں. اور الحمدللہ عرفات سے مزدلفہ کا جو راستہ پیدل کا ہے اتنا بہترین راستہ ہے کہ جگہ جگہ آپ کو جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے، پیشاب پاخانہ کے لیے وہ ساری چیزیں، ساری چیزوں کا انتظام ہے، پانی پینے کا انتظام ہے، جگہ جگہ آپ کے بیٹھنے کا انتظام ہے، اور دو طرفہ جو ہے وہ درخت لگے ہوئے ہیں اور بھینی بھینی ہوائیں چلتی ہیں، بالکل دماغ معطر ہو جاتا ہے پیدل چلنے میں، اور ملین سے زیادہ پبلک جو ہے پیدل چلا کرتی ہے، آپ کو اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا. تو آپ نہایت شان و شوکت کے ساتھ پیدل بھی چلیں گے، ذہن بھی فریش رہے گا، راستے میں کہیں آپ کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہوئی بیٹھ کر کے آپ نے کھا بھی پی لیا بھی اور تھوڑا دیر آرام بھی کر لیا، اس طور پر آپ کا یہ سفر جو ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے اندر جو ہے وہ طے بھی ہو جائے گا، ٹائم بھی بچے گا. اور ویسے بھی مزدلفہ سے آپ کو بس سے نہیں جانا ہے منا، پیدل ہی جانا ہے، تو کیوں نہیں آپ عرفات ہی سے، اور رات کا سہانا وقت ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. الحمدللہ میری حاضری 3 مرتبہ ہی اور میں نے 3 مرتبہ الحمدللہ پیدل ہی کیا ہے، تو میں اپنا تجربہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، بہت بہترین یہ سفر ہوتا ہے. آپ پیدل جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اب مزدلفہ جب آپ پہنچ گئے، مزدلفہ پہنچنے کے بعد اب آپ جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ راستے ہی سے جو ہے وہ آپ وضو وغیرہ کر لیں، کہ مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر بھیڑ اتنی زیادہ ہوگی کہ وضو کے لیے بھی آپ کو لائن لگانا پڑے گا، استنجا کے لیے بھی آپ کو لائن لگانا پڑے گا. تو اس سے پہلے ہی راستے سے آپ جو ہے ان تمام حاجتوں سے، ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں، تاکہ وہاں جا کر کے آپ کو جو ہے لائن لگا کر کے آپ کا ٹائم برباد نہ ہو، ٹائم بچے آپ کا. اب آپ جو ہے وہ پہنچ گئے، اگر آپ نے پہلے سے کر لیا ہے اور نہیں کر سکے پہلے سے تو آپ جائیے اب تازہ وضو کیجئے، اور تازہ وضو کرنے کے بعد اب یہاں پر جو ہے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہ دونوں ملا کے پڑھنی ہے. پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھیں گے. کیا ترتیب ہے اس کی؟ کہ اگر امام کے ساتھ پڑھیں گے، امام ہوتا تو یہاں ایک ہی اقامت ہے، مغرب اور فوراً عشاء، پھر اس کے بعد مغرب کی سنت، عشاء کی سنت اور وتر. اکیلے پڑھیں گے جب بھی یہ ہے کہ مغرب پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی سنت اور وتر پڑھیں گے. اب اتنا کر لینے کے بعد اب آپ کی ذمہ داری اور کیا ہے؟ اور ذمہ داری یہ ہے کہ یہیں سے آپ کو جو ہے وہ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے کنکری اکٹھا کرنا ہے، کنکری اکٹھا کرنا ہے. لیکن اس میں یہ کیجئے گا کہ کہیں جو ہے وہ پتھر لے کر کے پتھر توڑ توڑ کے کنکری نہیں بنانا ہے، کنکریاں وہاں پہ جہاں پڑی ہوئی ہیں اسی کو چننا ہے آپ کو، پتھر توڑ کر کے نہیں بنانا ہے. تو اس لیے ساتھ میں ایک ٹارچ بھی آپ رکھیں، ساتھ میں ایک ٹارچ بھی رکھیں تاکہ کنکری ڈھونڈنے میں آپ کے لیے آسانی ہو، کنکری ڈھونڈنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. اور کیا آسانی ہو؟ اور آسانی یہ ہوگی، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی جاتے ہیں اور جاہل قسم کے لوگ بھی جاتے ہیں. اب جب کسی کو لائن لگانے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ کہیں بھی رفع حاجت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب اگر آپ کے ساتھ ٹارچ ہوگی تو ایسی صورت میں کہاں گندگی ہے کہاں نہیں ہے اس سے بھی آپ بچ سکیں گے. اس لیے ٹارچ بھی ساتھ میں رکھیں. کنکری اکٹھا کرنا ہے، کنکری کتنی لینی ہے؟ 10ویں ذی‌الحجہ کو 7 کنکری آپ کو صرف بڑے شیطان کو مارنی ہے، پھر 11ویں ذی‌الحجہ کو 3 شیطان کو مارنی ہے تو 21 چاہیے، پھر 12ویں کو 3 کو مارنی ہے 21 چاہیے. اس طریقے سے 49 کنکری تو آپ کے لیے کمپلسری ہو گئی. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کنکریاں لوس بھی ہو جاتی ہیں، مارنے میں جو ہے وہ گر بھی جاتی ہیں یا وہاں تک نہیں پہنچ سکی ہیں. اس لیے گن کر کے 49 نہیں زیادہ لے لیں کہ چلیے ٹھیک ہے بچ گئی، نہیں وہیں لوس ہوئی، نہیں وہ آپ کی ضائع ہوئی، کسی دوسرے بھائی کی ضرورت ہو آپ اسے دے دیں. تو کنکری آپ اکٹھا کر لیں، 3 دن کی کنکریاں یہیں سے آپ اکٹھا کر لیں اور ان کنکریوں کو آپ دھل لیں، ان کنکریوں کو آپ دھل لیں اور دھل کر کے اس کو جو ہے اپنے بیگ میں آپ اچھی طریقے سے حفاظت کے ساتھ رکھ لیں. میدان مزدلفہ میں جو وقوف کرنا ہے وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ مشعر حرام، مشعر حرام کے پاس جو ہے وہ وقوف کریں. وہیں پر جو ہے وادی محصر بھی ہے، میدان مزدلفہ میں ہی بھی وادی محصر ہے. یہ وادی محصر کون سی جگہ ہے؟ یہ وادی محصر وہی ہے جہاں پر جو ہے ابرہہ نے آ کر کے اپنا لشکر ڈالا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا پرندہ بھیج کر کے اس کے اوپر عذاب نازل فرمایا تھا. تو وادی محصر میں آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے گزرتے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جانے کا حکم ہے. مشعر حرام کے پاس جو ہے جگہ مل جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ مشعر حرام کے پاس جو ہے وقوف کیا جائے. کنگریوں سفاری ہو گئے، کچھ کھا پی کر کے آپ تھوڑا سا آرام کر لیجئے، تھوڑا سا آپ آرام کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد ادھر صبح جلدی ہی اٹھ کر کے، صبح جلدی اٹھ کر کے جو ہے، اس لیے کہ آج مزدلفہ میں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھنی ہے، یعنی بالکل جیسے ہی فجر کا ٹائم اسٹارٹ ہوگا ویسے ہی آج فجر کی نماز پڑھنی ہے. اور فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے تک یہ مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے، مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے. اس دن جس دن آپ پہنچیں گے، اس دن ٹوٹلی جو فجر کا ٹائم ہوگا وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوگا. فجر کا پورا ٹائم ہوتا ہے سال بھر میں کم سے کم 1 گھنٹہ، ہندوستان میں 18 منٹ، 1 گھنٹہ 18 منٹ سے 1 گھنٹہ جو ہے وہ 35 منٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے کچھ ٹائم کم ہوگا. اور اس دن جو ہے آپ بھی ذرا اپنے طور پر اندازہ لگا لیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے دیکھنے میں کچھ جو ہے وہ کمی زیادہ ہو. تو جو فجر کا اس دن جو ٹائم ہوگا وہ ٹوٹلی جو ہوگا وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ سے 20 منٹ کے اندر ہی ہوگا، 1 گھنٹہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اور اسی میں آپ کو فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور اسی میں وقوف عرفہ بھی، وقوف مزدلفہ بھی کرنا ہے، اور سورج نکلنے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم باقی رہے اسی میں آپ کو مزدلفہ کے حصے باہر بھی نکلنا ہے. سورج نہ نکلنے پائے کہ اس سے پہلے آپ جو ہے مزدلفہ کی باؤنڈری سے باہر ہو جائیں. تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی ساری تیاریوں سے اور ساری ضرورتوں سے پہلے آپ فارغ ہو گئے، اور فجر کی نماز کے بعد فوراً اسی مصلی میں بیٹھ کر کے آپ اپنا وقوف، جو اس کی دعائیں ہیں اور جو کچھ بھی اس کو اذکار و وظائف ہیں، سب کچھ آپ جو ہے اسی وقت کریں گے. میدان عرفات اور میدان مزدلفہ، یہ دو، میدان عرفات کا وقوف یہ جو ہے رکن اعظم ہے، فرض ہے، اور مزدلفہ کا وقوف یہ واجب ہے. عرفات میں جو ہے وہ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، اور میدان مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، تو پوری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حقوق اللہ کو معاف فرمایا اور حقوق العباد کو نہیں معاف فرمایا. پھر مزدلفہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی، تو دعا کے درمیان ہی میرے آقا ہنس پڑے، میرے آقا ہنس پڑے. تو صحابہ سے کہاں برداشت ہو، کس بانے پہ، کس لیے ہنسے میرے آقا، کیوں مسکراہٹ یہ آئی؟ تو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے تھے، کیا وجہ مسکرانے کی؟ تو میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میدان عرفات میں حقوق العباد کے معاف ہونے کی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر روک دیا تھا، لیکن یہاں جب میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، تو میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ مارے غضب اور غصے کے اپنے اوپر جو ہے دھول چھڑکتا ہوا بھاگ رہا ہے، تو مجھے ہنسی آ گئی، مجھے ہنسی آ گئی. یعنی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو یہ ملا کہ وہاں حقوق اللہ معاف ہوئے، یہاں حقوق العباد معاف ہوئے. اور کس طور پر؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو مظلوم کو جنت عطا فرما دے اور ظالم کی مغفرت فرما دے، اس تیری رحمت سے بعید نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، اس لیے شیطان بھاگتا رہا اور دھول چھڑکتے ہوئے اپنے اوپر بھاگ رہا تھا، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی. تو اب آپ کا وقوف مزدلفہ یہ پورا ہوا، آپ اب نکلیں گے یہاں سے، سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدلفہ کی باؤنڈری چھوڑ دیں، روڈ پہ آ جائیں، اور اب منا کے لیے آپ چلیں گے اپنے ٹینٹ کی طرف. یہ دسویں تاریخ ہے. آج 10 تاریخ کو کون سے عمل کرنے ہیں؟ آج 10 تاریخ کو جو عمل کرنا ہے وہ پہلا عمل یہ ہے کہ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اور بڑا شیطان آپ کے ٹینٹ کی طرف سے پہلا جو پڑ رہا ہے وہی شیطان، بڑا شیطان مسجد خیف کی طرف سے جو شیطان ہے وہ بڑا شیطان ہے، تو جس کو جمرہ عقبہ بولتے ہیں، بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، کنکری کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد آپ کو اپنے بال اتروانے ہیں، اور یہ تینوں کام واجب ہیں، اور واجب تو ہیں تینوں میں ترتیب بھی واجب ہے، پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنا یہ واجب، پھر اس کے بعد واجب یہ ہے کہ آپ قربانی کریں یہ، پھر اس کے بعد جو ہے بال اتروائیں، بال اتروائیں اپنے، یہ تین چیزیں ہیں بڑے آج 10 تاریخ کو. لیکن کنکری مارنے کا ٹائم کیا ہے، کنکری مارنے کا ٹائم کا ہے؟ تو مسلم شریف کی حدیث میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذوالحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد، سن رائز کے بعد، زوال سے پہلے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، زوال کبرا سے پہلے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شیطان کو کنکری ماری، اور 11 اور 12 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری. تو 10 تاریخ کا جو ٹائم ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر کے زوال سے پہلے پہلے تک کا ہے، زوال سے پہلے پہلے تک کا ہے. اور 11 اور 12 تاریخ کو جو ہے وہ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، جو مستحب وقت ہے، جو سنت وقت ہے، یہ ہے. تو 10 تاریخ کو پہلا کام کیا ہے کہ آپ آئیں خیمے میں، اگر بہت زیادہ تکان کن لگ رہی ہے آپ کو تو تھوڑا سا آرام کر لیں، اور تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ اپنی کنکریاں لے کر چلیں. کنکری کیسے ماریں گے؟ تو خیر راستہ تو انہوں نے اتنا بنا دیا ہے کہ اب بھیڑ بھاڑ جو ہے جیسے پہلے ہوتی تھی اور حادثے ہو جایا کرتے تھے، اب وہ خطرہ ٹل گیا. آپ جس راستے سے چلیں گے اب ادھر ادھر نہیں جا پائیں گے، اسی راستے پر آپ کو، اسی راستے سے چلتے ہوئے جمرہ تک آپ پہنچ جائیں گے. اب چاہے پہلی منزل پہ پہنچیں، چاہے دوسری منزل پہ پہنچیں، چاہے جو ہے آپ گراؤنڈ فلور پہ پہنچیں، لیکن آپ پہنچ جائیں گے. جب آپ پہنچے وہاں پہ کنکریاں لے کر، تو میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل یہ رہا، طریقہ یہ رہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھا اور مکہ معظمہ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا. تو منا کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھا اور مکہ معظمہ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا نے سیدھے چلتے ہوئے سامنے سے کنکری نہیں ماری بلکہ سائیڈ ہو کر کے ماری، سائیڈ ہو کر کے ماری. اور طریقہ اور بہتر بھی یہی ہے کہ آدمی سائیڈ ہو کر کے مارے. تو اگر آپ چلتے ہوئے ادھر ہی سیدھے سے ماریں گے تو معلوم ہے وہاں پر کتنے جنونی لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت دور ہی سے جو ہے پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، بہت دور ہی سے کتنے پتھر لوگوں کے سروں پہ پڑتے ہیں، اور وہاں جا کر کے اتنا ایمان جوش مارنے لگتا ہے، کوئی اپنا تھرمس پھینک رہا ہے، کوئی اپنا امبریلا پھینک رہا ہے، کوئی اپنا شوز پھینک کے مار رہا ہے، آج شیطان کو مارو، آج شیطان کو مارو، اتنا وہاں پہ جوش ہو جاتا ہے. اور یہاں وہابیوں سے جگلے ملتے ہیں، یہی لوگ، انہی لوگوں کا جوش زیادہ وہاں پہ بڑھ جاتا ہے. تو اتنے جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوش میں رہ کر کے سائڈ سے ہو لیں تاکہ کسی کی کنکری آپ کے سر پہ نہ پڑے. وہ شیطان کو پڑنی ہے، آپ الحمدللہ مسلمان مومن ہیں، آپ کے سر پہ نہیں پڑنی ہے. اس لیے سائڈ ہو لیں کدھر سے بھی، جب جہاں سے بھی آپ کو آرام ملے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرتے ہوئے کہ مجھے سنت ادا کرنی ہے، تو اب آپ جب جیسے فار ایگزامپل یوں آپ جیسے جا رہے ہیں اور ایسے ہی ہے راستہ جانے کا بھی ہے، تو آپ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ میں آ جائیں گے تو مینا آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو جائے گا اور مکہ آپ کے جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو جائے گا. اب آپ اپنے جھولے سے 7 کنکریاں پہلے سے نکال کر کے رکھ لیں، ہاتھ میں ایک کنکری لیں اور اس کنکری کو آپ اس طور پر جو ہے وہ پکڑیں اور اپنے ہاتھ کو اتنا اٹھائیں کہ یہ بغل کی چمک دکھ جائے، بغل دکھ جائے آپ کی. اب یہاں پر آ کر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ اکبر، رغم للشیطان، رضا للرحمن، اللہم اجعلو حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، اتنا پڑھ کر کے آپ جو ہے وہ شیطان کو ماریں. لگ جانا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہیں لگ رہی لیکن شیطان کے ایک ہاتھ کے قریب قریب کنکری آپ کی پہنچ جا رہی ہے تو بھی یہ رمی میں شامل ہے، رمی میں شامل ہے. اور اس کے لیے میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی کنکری مقبول ہوتی ہے وہ کنکری اٹھا لی جاتی ہے، جس کی مردود ہوتی ہے وہی پڑی رہتی ہے. اس لیے اگر کسی کی کنکری کم بھی پڑ جائے تو وہاں کی پڑی ہوئی کنکریوں کو نہ اٹھائے، اس لیے کہ وہ مردود ہیں، وہ مردود ہیں. کسی سے مانگ لے لیکن پڑی ہوئی کنکری کو نہ اٹھائے، اس لیے کہ جو مقبول ہوتی ہیں وہ کنکری اٹھا لی جاتی ہیں. ورنہ آپ خود اپنے طور پہ بھی سوچیں کہ 60 لاکھ کا قریب مجمع ہوتا ہے اور 60 لاکھ لوگ جو ہے کنکری مارتے ہی ہیں، مارتے ہی ہیں کنکری، تو اس طریقے سے تو ایک پہاڑ کھڑا ہو جائے، پہاڑ کھڑا ہو جائے کنکری کا. لیکن آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ کنکریاں جو ہے بس معمولی مقدار میں رہتی ہیں. تو وہی جو پہلے سے مردود ہوا کرتا ہے اس کی کنکری بھی مردود ہوا کرتی ہے، اور جو مومن الحمدللہ عاشق ہوا کرتا ہے اس کی کنکری اٹھا لی جاتی ہے. یہ اٹھا تو لی جاتی ہے لیکن یہ نہیں سمجھیا کہ یہ اٹھا لی گئی تو ختم ہو گئی، یہ اٹھا لی جاتی ہے. اور کل میدان محشر میں جب نیکیوں کی کمی ہوگی تب یہی کنکریاں ترازو پر رکھ کر کے نیکیاں پوری کی جائیں گی، کنکریاں پوری کی جائیں گی. صحابہ نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ کنکری مارنے میں ثواب کیا ہے، تو میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب تمہارے پاس نیکیوں کی ضرورت ہوگی اور کوئی نیکی تمہارے پاس نہ ہوگی تو یہ کنکری تمہارے درمیان آئے گی ثواب بن کر کے، ثواب بن کر کے یہ کنکری آئے گی. تو یہ طریقہ ہے کہ کنکری کو جو ہے کنکری اس طور پر آپ ماریں، اور آج 10ویں تاریخ کو صرف جو ہے وہ بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، اور اس طور پر جو طریقہ میں نے پڑھا اس طریقوں کو آپ کے سامنے رکھا، اس کا لحاظ رکھیں. لیکن بھیڑ پھر بھی بھارا ہر جگہ ہوتی ہے، کوئی کنکری اگر گر بھی گئی آپ کے ہاتھ سے تو کنکری زیادہ رکھیں، اس کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس بھیڑ میں کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے. تو اگر آپ خدا نہ کرے جھکے اور کہیں کوئی ریلا آیا تو پھر وہ سارا ریلا آپ کے اوپر ہوگا، اور اس طریقے سے حادثہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور حادثہ ہوتا ہی ہے. اس لیے جھکنے کی کسی طور پر آپ کوشش نہ کریں، کوئی سامان گر بھی گیا ہے چھوڑ دیجئے، چپل چھوٹ گیا ہے چھوڑ دیجئے، اس کو جھک کے اٹھائیے نہیں، اس لیے کہ ریلا جو آتا ہے وہ آدمیوں کو اوپر چڑھ جاتا ہے اور آدمی کے چڑھنے ہی سے کتنے حادثے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے دونوں طرف اسٹیشن لے کر کے جو ہے وہ ایمبولینس والے کھڑے رہتے ہیں، تو وہ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اسی ایسے ہی حادثے سے. تو خبردار خبردار، آپ کوئی چیز جھک کے اٹھانے کی کوشش نہ کریں، اور سامنے سے بھی آپ نہ جائیں کہ سامنے ہی جو ہے وہ دنیا بھر کے چپل جو ہے تھرمس اور چھتریوں کی ٹوٹی ہوئی تیلیاں جب جو پڑی رہتی ہیں تو وہ پیر میں لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کچھ دور ہی سے سائڈ ہو لیں پہلے سے آپ، تو سائڈ ہونے میں بہت طرح سے امن و امان رہے گا، بھیڑ بھی کم رہے گی، مارنے میں بھی آسانی رہے گی، اور اچھی طریقے سے قریب ہو کر کے آپ مار بھی لیں گے. ساتھ میں اگر آپ کے ساتھ لیڈیز ہیں تو آپ جو ہے پورے طور پر ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اور پوری حفاظت ان کو دے کر کے پہلے آپ خود مار لیں، پھر اس کے بعد ان کو مروائیں باری بارہ. یہ نہیں کہ اب چل میں مار رہا ہوں تو بھی ساتھ میں مار، نہیں، پہلے آپ خود مار لیں پھر لیڈیز کو پورا اپنا حفظ و امان دیں، اور پورے اس کو اپنے دونوں طرف سے لے کر کے اور پورے طور پر اس کو سمجھا کر کے، گھبرائیں نہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ وہ بھی مار لیں، وہ بھی مار لیں. مار لینے کے بعد سائیڈ میں ہو جائیں، اور سائیڈ میں ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جو ہے کچھ دعائیں کریں، اور دعائیں کرنے کے بعد اب آپ کا کام جو ہے وہ قربانی کرنا ہے. قربانی جو ہوگی وہ اس کی حرم میں ہوگی، منا میں ہوگی یا حرم میں ہوگی، منا میں اور حرم میں ہوگی، منا بھی جو ہے وہ حرمی میں ہے، حرم سے باہر یہ قربانی نہیں ہوگی. قربانی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ وہاں پر جو ہے قربانی کے لیے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، اس کا باضابطہ جو ہے ہر جگہ اعلان ہوتا رہتا ہے، تو پیسے جمع کر کے وہ لوگ جو ہے وہ آپ کو ایک رسیپٹ دیتے ہیں جس پر جو ہے وہ ٹائم لکھا رہتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس لیے اب آپ جو ہے بال اتروا لیں اور آپ جو ہے وہ نارمل ڈریس میں آ جائیں. تو اس چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چکر میں آنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے کمپیوٹر سے نکال کر کے آپ کو جو رسیپٹ دیا ہے اور جو ٹائم لکھا ہے اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جائے، اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جائے، اس لیے کہ کروڑ لاکھوں کی تعداد میں قربانی ہوتی ہے، اس لیے جو ٹائم لکھا ہے اس ٹائم سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے کہ، اور اس پر یقین بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز یہ ہے ٹائم کے اعتبار سے آپ نہیں اس کو لے سکتے، اس لیے کہ اگر آپ نے قربانی سے پہلے اگر حلق کرا لیا تو اسی صورت میں آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ ترتیب واجب تھی اور واجب کے چھوٹنے سے دم واجب ہوگا. اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ یہ قربانی کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن قربانیاں 30-40% ہوتی ہیں، 60% قربانی نہیں ہوتی ہے. یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ بول رہا ہوں. پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، قربانی پوری نہیں ہوتی ہے. اب آپ کہو گے مولانا آپ کیسے اتنی یقین کے ساتھ بول رہے ہو؟ الحمدللہ جاتے ہیں تو ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ذرا سا اس کا سراغ لگایا جائے، اس کا سراغ لگایا جائے. تو ہم نے مکہ معظمہ کا جو سب سے بڑا مارکیٹ ہے جانور کا، جو سب سے بڑا مارکیٹ ہے، وہاں پہ ہم نے جا کر کے مختلف لوگوں سے، اب وہاں آپ جائیں گے تو کوئی عربی نہیں رہتا ہے، وہ بھرے چلچلاتی دھوپ میں کون جانوروں کے بیچ میں، عربی تو ایسی آرام طلب ہے، آج کے عربی تو اور زیادہ. تو وہ آپ کو وہاں پہ زیادہ تر جو ہے ملیں گے انڈین پاکستانی لوگ جو بڑا بڑا جو ہے ریوڑ دیکھ رہے ہیں، آپ ان سے ملیں وہ پوری حقیقت آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے، پوری حقیقت آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے. کنٹینر میں بھر کر کے جانور آتے ہیں باہر سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، ہندوستان سے اور پاکستان سے، کہاں کہاں سے. کنٹینر میں جب بھر کے آئیں گے جانور تو جانوروں کی پوزیشن کیا ہوگی، جانوروں کی پوزیشن کیا ہوگی، تو کتنے تو اس میں ویسے ہی مر جاتے ہیں. اور یہ کیا کرتی حکومت، وہ کنٹینر خریدتی ہے، جانور نہیں خریدتی ہے. اب کنٹینر لیا اس میں اس نے بتا دیا اتنے ہیں، بس اتنا ڈال دیا اس میں، اس میں کتنے مرے ہوئے ہیں، کتنے اس میں مرے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب چلے گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے عمر ہے، بکرا ہے تو ایک سال کا کم سے کم ہونا چاہیے، ایک سال کا ہونا چاہیے. گائے بیل بھینس ہے تو کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے. اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے. اور یہاں جو ہے ای قدر آ قدر سب اسی میں ہے کنٹینر میں. تو ان کو آپ کی، آپ گئے عبادت کے لیے، ان کو آپ کی عبادت کی فکر نہیں کرنی ہے، آپ کو اپنی عبادت کی فکر کرنی ہے. ان کو تو پیسے کمانے ہیں، یہ اچھا خاصا ذریعہ انہوں نے بنا لیا پیسے کمانے کا. اس لیے آپ بہت تاکید کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے پیسے نہ جمع کرائیں. آپ جو ہے اگر پہلے پہنچ گئے ہیں تو پہلے آپ اپنے ٹور ہی میں معلوم کر لیں کوئی معتمد آدمی ہے کہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بار بار جاتے ہیں تو کرا سکتے ہیں. تو اگر وہاں پر ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو آپ چلتے ہوئے مارکیٹ چلے جائیں اور جا کر کے پہلے ہی سے آپ سودا کر لیں، پہلے ہی سودا کر لیں، اور پھر اس دن جو ہے پہنچ کر کے آپ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کر لیں، اپنے ہاتھ سے خود ذبح کر لیں، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. الحمدللہ میں نے اپنی تو اپنی 60-60 قربانی میں نے کی ہے دوسروں کی، تو کوئی دقت نہیں ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل کوئی نہیں جب آدمی ڈھونڈے گا. تو پورے پورے قافلے کی قربانی میں نے کی ہے، اور سب کچھ کا انتظام کر کے وہ دے دیتے ہیں. جہاں آپ جائیں گے جانور خریدیں گے لیں گے، وہ آپ کے لیے ہیلپر کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، چھری بھی تیز دے دیتے ہیں. اب آپ ذبح کر لیجئے، آپ چاہتے ہیں اس میں سے گوشت لینا تو وہ آپ کو کاٹ کر کے گوشت بھی دے دیں، نہیں تو آپ ان کو دے دیں، ان کو آپ دے دیں. لیکن آسانی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اس لیے اس کا انتظام آپ پہلے سے کر لیں، اپنے ٹور آپریٹر سے بات کر لیں، لیکن وہ معتمد ہونا چاہیے، اس لیے کہ ٹور آپریٹر بھی ان کی صرف نیت جو ہوتی ہے وہ کمائی کی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہاں کرے اور پیٹ پیچھے کچھ اور کرے. اس لیے اعتماد والا ہو تو، اور اس معاملے میں کسی عالم کا ساتھ پکڑنے سے زیادہ بہتر ہے. اور ہندوستان سے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب جاتے ہیں، آپ ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ بہتوں کی قربانیاں جا کے ساتھ لے جا کے کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ دیکھ لیں مل جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پکڑ لیں اور جا کے ساتھ میں اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، اور بہتر یہی ہے، قربانی اپنے ہاتھ سے ہو یہ زیادہ بہتر ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. قربانی کر لیں اور آپ اکیلے جائیں، عورت کو خیمے میں رکھ دیں، اور اپنے اب جب قربانی ہو جائے تو آپ وہیں سے جو ہے یا تو فون کر دیں کہ قربانی ہم نے کر لی ہے، تم اپنے بال کاٹ لو، یا آ کر کے آپ خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لیں، یہاں آئیں اور یہاں آ کر کے اب تیسرا کام جو ہے اپنے حلق بال اتروانا ہے، اپنا بال اتروانا ہے. بال اتروانے کے لیے قبلہ روح ہو بیٹھے، بال اتروانے والے جو اتارنے والا ہے اس سے بولیں وہ داہنی طرف سے شروع کرے، آپ اس میں پڑھیں، آپ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اجعلوا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، اور بھی دوسری دعا ہے، وہ آپ جو ہے پڑھتے رہیں دعائیں اور کام کرنے والا آپ کا کام کرتا جائے، آپ کا بال اتر گیا، اب آپ جو ہے نہا کر کے نارمل ڈریس میں آ جائیے، اپنے کرتا پائجامہ جبا جو کچھ بھی آپ اپنا لے گئے نارمل ڈریس میں آ جائیے، لیکن بال اتروائیے داڑھی نہیں، بال اتروائیے داڑھی نہیں، تو نارمل ڈریس میں آپ آ گئے۔ اب اگر آپ کو آج ہی ٹائم مل جاتا ہے تو طواف افاضہ طواف فرض مکہ معظمہ جا کر کے طواف فرض آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن کہنے میں تو یہ آسان ہے کہ یہ آپ کے اتنے کام کرنے ہیں، لیکن کرتے کرتے جو ہے وہ قربانی کرتے ہی کرتے سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو بہرحال طواف افاضہ طواف فرض کا جو ٹائم ہے وہ دسویں ذی‌الحجہ کی طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر کے بارہویں کی عصر تک ہے، بارہویں کی عصر تک ہے، بہتر یہ ہے دس تو افضل یہ ہے کہ دس تاریخ کو کیا جائے، نہیں اگر کوئی کر سکا ہے تو وہ گیارہ کو جائے بارہ کو جائے، جب بھی جائے گا اس کا طواف فرض ادا ہو جائے گا۔ اب آج جو طواف فرض کرنا ہے تو اس کے لیے حج آٹھ تاریخ کو نکلنے سے پہلے وہ حج تمتع کرنے والا جب احرام باندھے گا تو احرام باندھ کر کے وہ ایک نفلی طواف رمل اور استوا کے ساتھ کر کے سعی کر لے گا، سعی کر لے گا، تو اور جو حج قران کی نیت کیا ہے وہ اپنا طواف قدوم ہی میں رمل اور استوا کے ساتھ ایک سعی کر لے گا، تو جو اس نے حج سے پہلے جو سعی کر لی ہے رمل اور استوا کے طواف کے ساتھ جو سعی کر لی ہے تو آج دسویں تاریخ کو وہ طواف فرض ادا کرنے گیا یا گیارہویں تاریخ کو تو صرف طواف اس کو نارمل کرنا ہوگا اور اسے سعی نہیں کرنی پڑے گی، نہ آج سعی کرنا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس لیے حج سے نکلنے سے پہلے تمتع والا جب حج کی کا احرام باندھ لے تو وہ ایک طواف رمل اور استوا کے ساتھ کر لے اور پھر صفا مروہ کی سعی کر لے، تو یہ سعی جو ہے وہ دس تاریخ کو آپ کو کام آئے گی کہ دس تاریخ کو آپ کو سعی نہیں کرنا پڑے گا، یا قران کی نیت کی ہے تو وہ اس کو طواف قدوم کرنا ہی تھا، طواف قدوم میں جو ہے وہ رمل اور استوا کر کے وہ سعی کر لے تو آج پھر دس تاریخ کو وہ سعی نہیں کرنی پڑے گی، صرف جو ہے وہ اسے جو ہے طواف پر جو ہے اکتفا کرنا ہوگا، طواف کر لیا تو دس تاریخ کو موقع مل گیا، افضل یہی ہے کر لے ورنہ کہ گیارہ کو جائے، اب اس کا طواف فرض ہو گیا، یہ حج کے یہ ارکان دس تاریخ تک کے پورے ہو گئے، پھر گیارہ اور بارہ تاریخ کا ابھی عمل باقی رہ جاتا ہے، گیارہ اور بارہ تاریخ کا عمل یہ باقی رہتا ہے کہ گیارہ کو کیا کرنا ہے اور کب کا ٹائم ہے کنکری ماننے کا، پھر بارہ کو کیا ٹائم ہے، اور بارہ کو اگر سورج ڈوب گیا اور مینا ہی میں رہے تو پھر حاجی کو کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کا عمل کیا ہے، اس کو انشاءاللہ الرحمن کل کی مجلس میں، اور کل نہیں پورا ہو پائے گا تو پرسوں کی مجلس میں مدینہ طیبہ تک کے سفر اور وہاں کی حاضری اور آداب یہ جو ہے انشاءاللہ الرحمن کل بیان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان ہوا اسے قبول فرمائے، اور جنہوں نے بھی سنا ہے پروردگار عالم سب کے سننے کو قبول فرما کر یا اللہ سب کے لیے اس سرزمین کے سفر کو یا اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے، جو جا رہے ہیں پروردگار عالم ان کے سفر کو قبول فرما اور ان کے مناسک کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، تمام مناسک کو شریعت مطہرہ کے مطابق ادا کرنے کی یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما، موقع عطا فرما، اور یا رب العالمین جو تڑپ رہے ہیں جو اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار عالم ان کو بھی یہ موقع عنایت فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ میں شارٹ میں ہی لے کے چلتا ہوں، تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا تو وہ پوچھ لے تاکہ جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے